नजरतुन मैंने तरोताजगी शगुफ्तगी, इसमें शायद परवेज ने अच्छे लफ्ज दो तीन जमा किए हैं। देखिए शगुफ्तगी शादाबी बहुत अच्छा तर्जमा किया है नजरत का, यानी अदीबाना लफ्ज शगुफ्तगी शादाबी तरोताजगी, यह है नजरत का तर्जमा। नईम मैंने नेमत, तो जो उन पर जिन नेमतों में होंगे उनकी तरोताजगी उनके चेहरों में तू पहचानेगा, तू पहचानेगा उनके चेहरों में किस चीज को, नजरत नईम, नेमतों की तरोताजगी जो उनको नेमत और मजे में अल्लाह ताला ने रखा है उससे उनके चेहरे पर एक शगुफ्तगी शादाबी तरोताजगी होगी जो तू ये देख लेगा
उनके चेहरों पर,
नेमत की तरोताजगी तरोताजगी तर्जमा किया। हाँ जी,
उनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे,
खुशहाली की रौनक, खुशहाली में गोया के सिर्फ अमीरी की रौनक जैसे हो या खुशहाली भी आम जनरल हो सकता, खुशहाली की रौनक। अब देखिए इसी नजरत के लफ्ज को कैसे जाहिर किया है, खुशहाली तो खैर वो नईम का तर्जमा कर लिया ना, लेकिन बाद ने किया रौनक, बाद ने किया शगुफ्तगी, बाद ने किया शादमानी, बाद ने किया तरोताजगी। लिटरल ट्रांसलेशन ये है कि कोई हरी चीज जो बिल्कुल तरोताजा हो, अभी उसका ग्रीन कलर जो है बिल्कुल चमक रहा हो, तो इसलिए वो तरोताजगी तो है बुनियादी लफ्ज। इंसानी चेहरों में फिर वो शादाबी और शगुफ्तगी और रौनक। अब देखिए सारे लफ्ज ही अपनी जगह अच्छे हैं एक लिहाज से देखा जाए तो, उनके चेहरों में रौनक होगी उन नेमतों की जिनमें वो होंगे या उस नेमत की जिसमें वे होंगे, क्योंकि नईम बड़ी नेमत के मायने में आता है प्लूरल के बजाय, बड़ी नेमत मुस्तकिल नेमत इन मानों में, जिसका तर्जमा मजे और चैन, जिस चैन में वो होंगे जिन मजों में वो होंगे उसका असर उनके चेहरों पर जाहिर होगा रौनक की शक्ल में, शगुफ्तगी की शक्ल में, तरोताजगी की शक्ल में। युस्कौन मिन रहीकिन मख्तूमिन, पिलाए जाएंगे। हमने अपनी बच्ची का नाम रख दिया नजरतुन नईम, कोई भी उसे नजरत नहीं कहता, सब घर में भी नईम कहते हैं बस, और अगर कोई बोलता है तो कोई उसे कहता है नुदरत, कोई कहता है नुसरत, कोई कहता है कुछ अजी अजी भी बोलना। नहीं मतलब लड़के का नाम है नहीं, वैसे मैंने पहले नहीं रखा, बल्कि मैं समझता था कि मैंने अपनी बच्ची का नाम पहले रखा नजरतुन नईम, नया नाम है, लेकिन यूनिवर्सिटी के वोटरों की एक लिस्ट थी, वो कॉलेजों के जो प्रोफेसर हजरात देते हैं ना वोट सेनेट वगैरह के, तो मेरा भाई यहाँ आया को कन्वेंसिंग कर रहा था तो उसके पास लेट थे, तो मैंने देखा कि लाहौर कॉलेज फॉर वेमन में एक औरत नजरतुन नईम लेक्चर प्रोफेसर है, पता नहीं वो किस मजमून में थी, मजमून नहीं लिखा था लेकिन इसका मतलब है खासा पुराना नाम किसी ने पहन, पता नहीं किस में था, बारह लोग नाम रखते हैं इस तरह। तो नजरतुन नईम रौनक चेहरे की, जो कि खुशहाली और जो उनको नेमत अल्लाह ने दी उसका असर चेहरे पर जाहिर हो। युस्कौन मिन रहीकिन मख्तूमिन, वो पिलाए जाएंगे, सका यस्की पिलाना, सका यस्की मुजर्रद के मैंने भी पिलाना होता है, और बाबे इफ़आल में भी इसका मैंने यही होता है, अस्का युस्की इसका अन नुस्की नुस्की कुम, यूं कुरान करीम में बाबे इफ़आल से भी इस्तेमाल हुआ है और मुजर्रद से भी, और दोनों का मैंने पिलाना सका यस्की। अब सका यस्की से मजहूल बनाए क्या बनेगा जी, सुकिया युस्का, ये उससे भी युस्का होना हो सकता है क्योंकि फेल मजहूल बाबे फाल और मुजर्रद का एक जैसा होता है, और अगर चाहे तो इसको अस्का युस्की का मजहूल बना ले क्योंकि अस्का युस्की मैंने भी पिलाना ही होता है, बाबे फाल का मजहूल बने तो और मुजर्रद से मजहूल बने तो माना एक ही बनेगा युस्कौना। यह असल क्या था, युस्का यूना था, युफालूना, तो फिर युस्कयूना की ये गिरी और वो जबर बरकरार रही, युस्कौना वो पिलाए जाएंगे। मिन रहीकिन मख्तूमिन, उस शराब में से जिस पर मोहर लगी होगी, इसमें दो लफ्ज आया, एक है रहीक रेहेक मादा, इस मादा से अरबी में कोई फेल इस्तेमाल नहीं होता, بلکہ شاید یہی ایک لفظ رحیق اس سے آیا ہے، اور بھی کوئی ناؤن ہو تو ہو، اس سے ورب قطعاً کسی طرح کا مجرد مزید فی کوئی استعمال نہیں ہوتا. تو رحیق خاص طرح کی کوئی شراب ہوتی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی. عرب شراب تو پیتے تھے، لاتے تھے، بیچتے تھے، شام تو مرکز تھا نا، میڈیٹرینین کے جو ارد گرد کے ممالک ہیں بحر روم کے، ان میں یہ کثرت پیدا ہوتا ہے انگور اور سیب اور یہ چیز، اور اسی لیے وہاں شراب بنانے کے بھی مرکز رومیوں کے زمانے سے، یونانیوں کے زمانے سے چلے آتے تھے. تو مختلف قسم کی شرابوں کے، جیسے آج کل مارکے یا برانڈ ہوتے ہیں، وہ اس طرح شرابوں کے نام آپ کو عربی شاعری میں بکثرت ملیں گے. فلاں قسم کی شراب، صبح کو پینے والی شراب، شام کو پینے والی شراب، اس میں رحیق خالص شراب. خالص ان معنوں میں ہوگا کہ وہ یعنی کوئی اس بہتر کوالٹی کے معنوں میں. پتہ نہیں آمیزش کرتے تھے یا نہیں اس زمانے میں، اور وہ بھی شراب میں کیا کرتے ہوں گے نہیں معلوم، کیونکہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہمارے مر گیا ہے آدمی، اب کیا اس کی بات کرے، خدا بخشے ہر ایک کو. تو وہ جا رہا تھا تو شہر میں کہیں مرغیاں پڑی تھی مری ہوئی، کسی نے کوڑے پہ پھینک دی تھی. اس نے دیکھا کہ 8-10 مرغیاں مری پڑی ہیں، اس نے ساری اٹھا لی. ذمہ دار تھا تو جا کے وہ کمبخت بناتا تھا دیسی شراب، اور اس نے کہیں وہ جو بنا رکھا تھا نا تالاب سا اس کا، جس میں وہ خمیر اٹھتا تھا، وہ مردہ مرغی پروں وروں گندگی سمیت اس میں پھینک دی. تو کسی نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو پہلے کون سا نور پیتے ہیں، یہ بھی پی جائیں گے تو کیا بات ہے. ہاں جی، تو اس طرح سے وہ رحیق خاص طرح کی کوئی شراب ہوتی تھی جس کو بہت بڑھیا اور قیمتی یعنی شراب سمجھا جاتا تھا. مختوم ختم یخ تیمو نختمو علی قلوبہم وغیرہ میں پڑھا ہے اپنے، مہر لگانا، سیل کرنا کسی کو. تو مختوم کے معنی ہے مہر بند، سیلڈ اس میں مفعول ہے. وہ شراب جو مختوم تھی، گویا کہ یہ اس کی کوالٹی کی گویا کہ پروٹیکشن یا گارنٹی ایک طرح کا اس کا ذکر ہے. تو یہ ترجمہ خالص ان لفظوں میں کیا ہے جیسے عرب شراب کی بات کرتے تھے. آگے اس شراب کو اس دنیاوی شراب سے مختلف کیا ہے تو وہ اور بات ہے. ہاں جی، کیا کیا ہے؟ نفیس ترین سربند. دیکھیے مختوم کا ترجمہ سربند اردو کا اچھا ترجمہ ہے. عام کہتے ہیں جی فلان دوا خانے کی سربند دوائیں یہاں سے ملتی ہیں، یعنی بند دوائیں. ہاں جی، سربند نفیس، نفیس ترین شراب. ہاں ہاں، وہ تو آگے ہوگا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم کہاں پڑھ رہے ہیں، یوں ہی آگے پیچھے دوڑتے پھرتے ہو. بڑے بے وقوف ہو، تمہیں لفظ کا نہیں پتا چلتا کہ ہم نے کس کو لینا ہے. پلائی جاتی ہے، پلائی جائے گی، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. شراب کا ترجمہ صرف شراب کا نہیں، انہوں نے کیا نفیس شراب، جو زیادہ اچھا ترجمہ ہے. مہر، مہر دھری، چلے مہر دھری تو نہیں، مہر دھری یعنی اس پہ مہر لگی ہوئی ہے.
شراب
سیل بند، سیل بند، ٹھیک ہے، سرب مہر. تو سربند، سرب مہر، سیل بند. سیل بند آدھا انگریزی آدھا اردو نے کہا ہمارا دوائیں بکتی ہے نا تو ہم کہہ دیتے ہیں سیل بند. تو اس طرح سے انہوں نے وہی محاورہ استعمال کر لیا. نہیں، سیل بند تو وہ سیل میں ہی ہوتا ہے، وہ آدھی انگریزی آدھی اردو سے محاورہ بنا لیا سیل بند. وہ بادہ خالص سیل کی نفیس شراب. ختام ہوں مسک، جس کی مہر ہوگی کستوری سے. ختام یوں تو خاتم و یخاتم کا مصدر ہے فعال کے وزن پر. ختام ان، مہر لگانا، ہو سکتا ہے کہ یہ ختم و یختم کا بھی مصدر ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فعال باب مفعلہ کا ہی مصدر ہو. آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا کہ کیا کہیں ختم و یختم کا بھی ایک مصدر تو نہیں لکھا ہوا، جیسے کتب یکتب کا ایک مصدر ہو جاتا ہے کتابن و کتابتن. اس کی مہر ہے یعنی اس پر مہر لگائی جاتی ہے، لفظی ترجمہ تو اس کا مہر لگانا ہے. مسکن، کستوری. مسک جسے ہم اردو خوشبو کہتے ہیں عام طور پر، یہ خوشبو ہوتی ہے جو کسی خاص قسم کے ہرن کے اندر سے نکلتی ہے، اس کی ناف سے، بلکہ وہ جو اس کی خالص ہونے کی کیفیت، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ اس کی ناف کی جو چمڑا ہوتا ہے اس میں ہی اس کو بند کوئی خون ہے خشک ہو جاتا ہے تو خوشبو دیتا ہے، تو اس کو مشک نافہ ہی کہتے ہیں عام طور پر. یہ وہی مشک، اس کو دوسرے لفظوں میں ہمارے ہاں یہ بھی شاید ہندی لفظ ہے کستوری، کیونکہ کستور با وغیرہ ایسے نام ہے، غالباً گاندھی کی بیوی کا نام کستور با تھا جس کے نام پہ وہ دلی میں ایک اسپتال بھی ہے، تو اس کی مور ہوگی کستوری کی. کستوری یہ خوشبودار دوا ہے، مسک، دوا المسک، یہ طبی یونانی میں مشہور دوا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس باقی حصے کو پھر ہم آئندہ کریں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. ختامہ مسک اس کی مہر ہے کستوری یا مشک کی، یہ اس کی یعنی اعلیٰ کوالٹی کی طرف اشارہ کرنا، یہ اس طرح کا لفظ ہے. بہرحال عرب اس طرح استعمال کرتے ہوں گے، ان کے ہاں یہ استعمال ہوتی تھی شراب. اور آخرت کی شراب کیا ہے اور اس کی کستوری کیا ہے، یہ تو الفاظ میں بیان کیا گیا، وہ اس کیفیت کو پورے طور پر تو لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا. اس کے بعد ہوگا فی ذالک، اس میں، فی ذالک اس میں، یعنی اس جیسی چیز میں. فل یتنافس المتنافسون، فل لام امر ہے، اصل میں تھا فل یتنافس، چاہیے کہ تنافس کرے. تنافس کا معنی جو کہ باب تفاعل سے ہے، نون فی سین مادہ سے، عربی میں کہتے ہیں نفس الشیء، یہ مادہ کثیر الاستعمال ہے، اس سے بڑے مختلف قسم کے معنی استعمال ہوتے ہیں، لیکن نفس الشیء کا ایک معنی ہے وہ شے مطلوب اور مرغوب بن گئی، لوگ اس میں رغبت رکھتے ہیں، ایسی ہو گئی. اسی سے پھر لفظ نفیس آتا ہے، نفیس جس کے لینے کو جی چاہے یا کچھ، فعیل کے وزن پر. اس مادہ سے نافس ینافس، دونوں میں مشارکت کے معنی ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی بڑی طلب کرنا، بنیادی معنی تو ہے یہ، بڑی طلب کرنا، بڑا چاہنا. پھر اس میں آ جاتا مقابلے کا معنی، کہ ایک بھی چاہ رہا ہے، دوسرا بھی چاہ رہا ہے، تیسرا بھی چاہ رہا ہے. اس لحاظ سے تنافس کے معنی بن جاتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کا مقابلہ کرنا، یعنی ہر ایک کوشش کر رہا ہے کہ میں لے جاؤں، تو یوں تنافس کے معنی بنتے ہیں، چاہیے کہ مقابلہ کرے المتنافسون، کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کا مقابلہ کرنے والے. لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے، چاہیے کہ پھر مقابلہ کرے اس چیز کے بارے میں، جیسے کہے بھائی زور دکھانا ہے تو اس کام میں دکھاؤ، فلاں کام میں کیا زور دکھا رہے ہو. اس طرح سے یہ عبارت آئی ہے فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس قسم کی چیز پہ مقابلہ کرے نا کہ میں آگے بڑھوں اور پہلے لے لوں یا زیادہ لے لوں. تو فل یتنافس فعل امر ہے، چاہیے کہ مقابلہ کرے، یا مقابلے کا معنی تو نہیں ہوتا، آرزو اور تمنا کا مقابلہ، یا پھر اس سے حاصل کرنے کا مقابلہ کی سینس پیدا ہوتی ہے، اصل معنی تو آرزو کا مقابلہ ہے. وہ آرزو اور چاہیے کہ رغبت کرے، یہ خیال سمجھانے کے لیے، جس کو رغبت کرنی ہے تو پھر ایسی چیزوں کی رغبت کرے. لفظی ترجمہ ہے کہ رغبت میں مقابلہ کرے رغبت کا مقابلہ کرنے والے، یہ ہے اصل لفظی ترجمہ. کیا کیا انہوں نے؟ کیا رغبت کرے رغبت کرنے والے، اور چونکہ باب تفاعل میں مقابلہ کا بہم کا آتا تو بہم مقابلہ کرے. یہ عجیب صحیح ترجمہ ہے، ہوتا نہیں، وہ تو لکھ دیا. اچھا رغبت کرنے والے متنافسون، اور متنافسون میں معنی ہے باہم رغبت کا مقابلہ کرنے والے، کہ میں زیادہ چاہتا ہوں دوسرا چاہتا ہوں، میں زیادہ چاہتا ہوں مجھے مل جائے، باب تفاعل میں یہ معنی ہوتا ہے نا، تو باہم رغبت کرنے والے اس میں رغبت کا مقابلہ کرو، مقابلہ کا معنی اس میں دراصل پیدا ہوتا ہے باب تفاعل میں، آگے نکل جانے کی کوشش کرنے کو مقابلے والی بات ہے، رغبت کرنی چاہیے تو ہو گیا نا، بنیادی معنی تو رغبت کرنے کا ہی ہے، فلیتنافس چاہیے کہ رغبت کرے یا رغبت کا مقابلہ کرے، اور المتنافسون اس کا فاعل ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے جس میں مقابلہ کیا جائے، مسابقت کی جائے، اگر وہ مزاج ہی من تسلیم، اور اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، مزاج یہاں معاذ جا یو معاذ یو کا مصدر ہے مزاج، میم زے جیم معاذ جا یم زو جو ملا دینا، امتزاج تو خیر اس سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ملا دینا، تو باب مفعلہ کا مصدر بھی مزاج ہی بنے گا یا ممازجہ بننا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ مزاجہ یا مزوجو کبھی کوئی مصدر مزاج آتا ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا ایسے مصدروں کے بارے میں، پھر مزاج کا معنی ہوا ملا دینا، اور یہاں مراد ہے ملاوٹ، مزاج ہو اس کی ملاوٹ ہے، یعنی اس میں ملایا گیا ہے، آمیزش تو ملاوٹ ہی ہوتی ہے، فارسی لفظ ہے آمیزش، من تسلیم ان تسلیم سے، تسلیم سیم نون میم سے ہے، سنم یسنم کسی چیز کو اونچا کرنا، بنیادی معنی یہ ہوتا ہے، سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، پڑھ چکے ہیں آپ، سنم یسنم کا ایک معنی قبر کو اونچا کرنا، کوہان کی طرح بنانا، یہ بھی اس کا معنی ہے تسلیم کا، تو بنیادی معنی ہے اونچا کرنا، بلند کرنا، پھر تسلیم کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ کوئی پانی وغیرہ جو بلندی سے آ رہا ہو نیچے اس کو بھی تسلیم کہہ دیتے ہیں، پہاڑی مثلا چشمے سے اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے، بلکہ بعض تفسیروں میں تو آیا کہ یہ ہوا سے ہی نیچے آ رہا ہوگا پانی، بارش کی طرح ہو کوئی، تو تسلیم کے لفظی معنی تو بنتے ہیں بلندی سے آنے والے پانی کو اس میں ملایا گیا ہے، اس کی ملاوٹ ہے بلندی سے آنے والے، نہر چشمہ فوارہ جو کچھ کہہ لے، یا پر پانی مراد ہے اوپر سے آنے والے، پھر تسلیم ہمارے ہاں تفسیروں میں پھر ایسی چیزوں کے نام یوں آتے ہیں کہ تسلیم جی جنت کی ایک نہر ہے، جیسے کوثر ہے، جیسے فلاں جی ویل جہنم کی ایک وادی ہے، صاف ظاہر ہے یہ معنی کرنا جہنم کی ایک وادی ہے جنت کی ایک نہر ہے، یہ تو پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو شرعی معنی ہوئے، ورنہ اس سے پہلے عربی زبان میں ویل بھی استعمال ہوتا تھا، تسنیم بھی استعمال ہوتا تھا، اس کے معنی ان کے نزدیک تو یہ نہیں تھے کہ وہ جہنم کی وادی ہے یا جنت کا کوئی دریا ہے یا کچھ، یہ تو تفسیری معنی ہیں اگر حضور سے ثابت ہو، جیسے کوثر کے بارے میں ثابت ہے کوئی حوض ہے، ویسے تو کوثر کے معنی کثرت اور بہت زیادہ بہتات کے معنی ہی ہوتے ہیں نا، تو عربی میں یہ لفظ اس طرح تسنیم مزاجہ من تسنیم اس کی آمیزش ہوگی، یعنی اس شراب میں ملایا گیا ہوگا ایسا پانی جو بلندی سے آتا ہے، ترجمہ دیکھیے، تسنیم اس میں ملاوٹ ہے تسنیم کی، بس تسنیم کا ترجمہ، ہاں ملونی یہ کہیں شاہ صاحب کا بھی معلوم ہوتا ہے، بہت پرانا ترجمہ ہے، بعد میں یہ شیخ الہند والا ترجمہ لیا کرے، یہ جو ہاں وہ ترجمہ اچھا ہے، اسی لیے ہیں ملونی، اب یہ دیکھیے نا ملونی پرانی اردو ہے، ملاوٹ کے بجائے ملونی، آمیزش فارسی لفظ ہے، آمیزش کے تو وہ حساب کے سوال بھی کیا کرتے تھے، تسلیم 70 پتہ نہیں کیسے ہونے کا، اور یہ تو خیر ترجمہ بیچارہ نہیں کرتا، تو چشمے تسلیم کے معنی بلندی سے آنے والا اصل میں پانی، بنیادی معنی تسلیم کا بلند کرنا، اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں سنم القبرہ، اس نے قبر کو کوہان کی شکل میں بنایا. تو تسنیم کہ میں نے یہ اونچے سے اوپر سے آنے والا پانی, پھر اس کے اور کیا کہا, اب آپ کو کوئی آبشار کہے اور کہے کہ جی اس میں تو کوئی نہیں ہے. تو اس طرح سے پانی کی تو سینس ہی ہے, اسی پانی کو کہتے ہیں جو بلندی سے نیچے آ رہا ہو, وہ ذرا صاف بھی ہوتا ہے, اس سینس میں ہوگا. بہرحال عربوں کے نزدیک تسنیم کو بہشت کی نہر نہیں تھی, وہ تو مسلمانوں میں تسنیم کوئی خاص چیز ہے, نام رکھ لیا. آئے نہیں یشربو بہا المقربون, بہل مقربون, ایک چشمہ ہوگا جس سے پیئیں گے مقرب لوگ. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں, ایک تو عینن کی نسب کیوں آئی ہے, یا تو ہوتا ہوا عینن یشرب بہا المقربون کہ وہ چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں, تو یہ عینن کی نسب یہاں حال بھی نہیں بنتا, کچھ بھی نہیں. یہ وہ ہے کہ مدح کے طور پر امدح مزمر سمجھا جاتا ہے ایسے موقع پر, اور میں تعریف کرتا ہوں فلاں چیز کی, تو مدح و ذم کے معنوں میں خاص طور پر نسب پیدا کی جاتی ہے. اور خاص طور پر قابل ذکر ہے ایک چشمہ, یوں معنی بنتا ہے عینن کا اگر عربی کے اعتبار سے دیکھیں جو اس کی نسب آئی ہے, تو معنی کچھ یوں بنتا ہے. اور پھر خصوصاً قابل تعریف تو ہے وہ چشمہ, ایسے موقع پر عربی میں نسب لگا دیتے ہیں. ناوی کہتے ہیں جی امدح, میں تعریف کرتا ہوں عینن, پھر اس کا مفعول ہو جاتا ہے اور نسب میں آتا ہے. اس کی نسب کی یہی وجہ ہے, اور اگر اس کی سینس کنوے کی جائے تو پھر یہ بنتی ہے اجی کیا کہنے اس چشمے کے, تعریف کا پہلو آ جائے. یشرب بہا, اس میں قابل ذکر آپ کو کوئی الجھن پیش ہو رہی ہے کہ اس میں کیا چیز نہیں آئی ہے اور کیوں آیا ہے؟ آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں, پیتے ہیں اس سے, اس میں سے
چشمہ ہے,
پیئیں
گے جس میں سے مقرب بنے.
اچھا, پیئیں گے جس میں سے, آگے کیا, جس میں سے پیتے, جس سے پیتے ہیں,
جس سے پیتے.
بات یہ ہے کہ میں سے ہوتا تو ہوتا یشرب منہا, یہ بہا کیوں آیا ہے, اس کے ذریعے سے پیتے ہیں. اس کا پھر وہ ناوی کہتے ہیں ہوتی ہے چیز تضمین, یہ اب تو بھی نہیں سمجھیں گے. بعض دفعہ ایک فعل دوسرے فعل کی جگہ, یا دوسرے ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ اسی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں, اس کو وہ کہتے ہیں تضمین. وہ کہتے ہیں یہاں بے من کے معنوں میں ہے, اور یا ورب میں تضمین ہے. یشرب کا معنی لطف اٹھاتے ہیں, التزا یلتزو کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے, التزا بے قضا و قضا, اس نے مزہ اٹھایا, مزہ لیا فلاں چیز کا. تو اب یا تو یشرب بمعنی التزا یلتزو ہے کہ وہ مزہ اٹھاتے ہیں, اس کے ساتھ بے کا ہی صلہ آتا ہے التزا بے, اور یا شربہ کے بعد تو من لگتا ہے, بے تو نہیں لگتا, پھر بے من کے معنوں میں. یہ اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اس سے پیتے ہیں, کیونکہ مزہ لیتے ہیں, اس سے لطف اٹھاتے ہیں, یہ ذرا دور کا معنی معلوم ہوتا ہے. اس کی بجائے بے زیر بے کا من کے ساتھ ترجمہ کر لینا آسان لگتا ہے. تو وہ ایک چشمہ ہے, اب دیکھیے یہ تو تب ہوتا ہوا عین, یا کم از کم رفعی ہوتی عین, ہوا ہم معذور سمجھتے نہیں, نصب ہے. کیا کہنے اس چشمے کے, کتنی تعریف کروں میں اس چشمے کی, یہ سینس اس میں پیدا ہوتی ہے نصب سے. اب سازارہ اردو میں اس کو نہیں بیان کر سکتے, اردو والوں نے خواہ مخواہ اس کو ایک مبتدا خبر کے طور پر ہی ترجمہ کیا. ایک چشمہ ہے جس سے پیئیں گے, یا پیتے ہیں یا پیئیں گے, دونوں ہی ترجمے ہو سکتے ہیں. مقرب جس کو قریب کیا گیا, یعنی اللہ کے خاص بندے. عینن کا تعلق نہیں, مزاجہو من تسنیم من, وہ تو جار میں نہیں نہیں, مطلب یہ کہ وہ ہی کیا تسنیم چشمہ ہے, اسی کی وضاحت ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے کہ عین عربی میں مؤنث سمائی ہوتا ہے, اس لیے بے کے بعد ہا آیا ہے, ورنہ بے ہی ہونا چاہیے تھا نا. عربی میں عین بمعنی چشمہ مؤنث سمائی ہوتا ہے تو وہ فیمینن جینڈر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو وہ عین کی ہی ایک بجائے یوں کہنے کے کہ وہ تسنیم ایک چشمہ ہے ایسے کہہ دیا کہ کیا کہنے ہو اس چشمے کے. ان الذین اجرموا بے شک جن لوگوں نے جرم کیے, اجرم یجرم کوئی برا کام کرنا ویسے تو مطلقاً کام کرنے کے معنوں میں آتا ہے ارتکب یرتکب اقترف یقترف, اجرم یجرم کوئی کام کرنا اور زیادہ برے کام کرنے کے لیے آتا ہے. تو ان الذین اجرموا جنہوں نے کیے جرم, جرم اردو اور عربی کا ایک ہی معنی ہے اس کا, اور اجرم یجرم قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور جگہوں پر بھی. کانو من الذین آمنوا یضحکون, یہ عبارت یوں بنتی ہے ان الذین اجرموا کانو یضحکون من الذین آمنوا, نثر پراپر جو پیرافریزنگ کریں تو وہ یوں بنتی ہے, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے کانو یضحکون وہ ہنسا کرتے تھے, فعل ماضی استمراری کر لیں یا کانا کو بنا لیں فعل ناقص اور یضحکون اس کی خبر سمجھ لیں, ہنسا کرتے تھے. من الذین ضاحکا من ہو کہتے ہیں, عربی میں ضاحکا ہو نہیں کہتے. قرآن کریم کے ذریعے سے آپ اس طرح فعلوں کا استعمال بھی سیکھ سکتے ہیں, ساخرہ من ہو ساخرہ ہو نہیں کہتے, اسی طرح سے ضاحکا من ہو اس سے ہنسا یعنی اس پر ہنسا, ان اردو میں تو کہتے ہیں پر ہنسا سے ہنسا نہیں کہتے. تو وہ من الذین آمنوا ان لوگوں پر ہنسا کرتے تھے جن جو ایمان لائے, اردو والے غالباً پر ہنسا کرتے ہی کریں گے, حالانکہ عربی میں علا نہیں آتا, یوں نہیں کہتے داحکہ علیہ ہے, عربی میں کہتے ہیں داحکہ من ہو, اردو میں کہتے ہیں اس پر ہنسا, پر سے ہی ترجمہ کیا ہے. اچھا ہنسی اڑاتے تھے ایمان والوں کی, اور طرح سینس مفہوم لے لیا ہے, ایمان والوں سے ہنستے تھے, پر سے ترجمہ کیا کیونکہ اردو میں اردو میں دیکھیے اب پر سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے, اس فرق کو سمجھا کیجئے جو عربی کا پرپوزیشن اور اردو کے پرپوزیشن میں آتا ہے, کہ عربی میں علا نہیں کہتے, نہ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے, داحکہ علیہ کہنا بھی غلط داحکہ ہو بھی غلط, کہیں گے داحکہ من ہو اس پر ہنسا, اردو میں پر کہتے ہیں اردو میں سے نہیں کہتے. تو یہ جو لوگ جو مجرم ہیں یہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے یعنی دنیاوی زندگی میں, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے. دیکھیے اذا کہ عام ترجمہ تو ہوتا ہے کہ فعل حال یا مستقبل میں کریں, اور یہاں ہم کر سکتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں یا گزریں گے, اذا کی وجہ سے کیونکہ اذا میں شرط کا معنی ہے, لیکن چونکہ کانو پیچھے گزر چکا ہے کانو یا حکونا, اس لیے ہم جب ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے یعنی اذا کانو یا مرونا کا معنی پچھلی عبارت کے ساتھ یہ بنتا ہے, ورنہ اذا مرو بہم کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے جب ان کے پاس سے گزریں گے, جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں. مرا یا مرو یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے, وہ اس کے پاس سے گزرا کہتے ہیں مرا علیہ, اور یوں بھی کہتے ہیں مرا بہی, مرار تو علا زیدن و مرار تو بے زیدن, میں زید کے پاس سے گزرا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں, اور اگر پچھلے کانو کو سامنے رکھیں تو گزرتے تھے کر سکتے ہیں ترجمہ کیا, کیا
گزرتے تھے
گزرتے تھے بس دونوں تک گول کر گئے نا ترجمہ. دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ اذا کی وجہ سے مرو بہم کا ترجمہ ہو سکتا ہے جب گزرتے ہیں جب گزریں گے, اذا کے ساتھ شرط کے ساتھ, لیکن پچھلے کانو کے ساتھ ملائیں عبارت کو تو پھر ترجمہ ہوگا اذا کانو یا مرونا, اس لیے انہوں نے جب گزرا کرتے تھے. یتغامزون غین میم زے مادہ غامز یغمزو یا یغمزو, اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھ مارنا یا آنکھ سے کوئی اشارہ کرنا, اور خصوصاً آنکھ کی زبان تو بے شمار ہوتی ہے, یعنی وہ پیار بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے نفرت بھی سب کچھ آنکھ, وہ تو شاعری پڑھیں تو آنکھ کہ کئی شعر اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کوئی شعر ایسا تھا کہ لوگ تو گاتے ہیں زبان سے اور اب ہمارا محبوب تو آنکھوں سے گاتا ہے. ہاں جی، وہ آنکھوں کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے غمز میں نفرت اور حقارت کے ساتھ کسی کی طرف آنکھ سے یعنی اشارہ کرنا، اس معنوں میں یہ آتا ہے. آنکھ محبت کی زبان بھی رکھتی ہے، نفرت کی زبان بھی رکھتی ہے. تو غمز کے معنی ہیں آنکھ سے اشارہ کرنا، اور اس میں تنقیص اور تحقیر کا کوئی پہلو دوسرے کا پایا جاتا ہو، اس کے بارے میں اس کی طرف آنکھ سے یوں اشارہ کرنا جس میں معنی یہ ہو کہ یہ کیا شائع ہے بیچارہ. تو اس سے یہ باب تفاعل ہے، یا تا غامزونا، آنکھوں سے آنکھیں مارنا تو خیر نہیں، پتہ نہیں اردو محاورہ آنکھوں کے
تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کیا کرتے ہیں،
اشارے ہی کرنا
آپس میں سین کرتے ہیں، آپس میں سین کرتے.
یہ کوئی بہت ہی پرانی اردو ہے بات، آنکھ مارنا چلیے یہ کچھ قابل فہم ہے. انہوں نے کیا کیا، آنکھوں سے اشارے تو سبزی محل نے لیا، آنکھ مارنا کنکھیوں بھی ہے. بہرحال یہ ہے وہ اسی طرح کا لفظ جیسے وہ کسی نے کہا تھا پلہ مار کے بجا گئی ڈیوا تے اکھ نال گل کر گئے. پتا نہیں ریکارڈ بھی آپ نے کر لیا ہوگا. تو آنکھوں سے ہر طرح کی زبان بولتی ہیں آنکھیں، ان میں نفرت کی زبان بھی ہوتی ہے. یہ جو تغامز ہے اس میں اشارہ نفرت کی زبان کا ہے کہ اشارے کرتے ہیں کہ یہ کیا شے ہے، یہ کیا بنے پھرتے ہیں وغیرہ. ہاں نہیں لڑاتے تو اور ہے، یا لکھا ہے اس نے ترجمہ کیا ہے. واہ سبحان اللہ، کیا یہ اس کو اور تیز ہو گئے. ہاں جی، تو یا تغامز کے میں نے آنکھ سے کسی کی طرف اشارہ کرنا، گویا کہ زبان سے کچھ نہیں بولنا، آنکھ ہی آنکھ میں وہ تحقیر کے فکرے کو آ کے سمجھا جانا. اس لیے آنکھ سے اشارہ کرنا مقصد جو ہے وہ تحقیر اور بیزتی ہے ان کی. وَإِذَا انقلبوا الى اہلہم انقلبوا فقیہین، انقلبوا الى اہلہم انقلبوا فقیہین ملا کے پڑھتے ہیں. انقلب ینقلب لوٹ کے آنا، جب وہ لوٹ کے جاتے تھے، یہاں بھی اسے پچھلے کانو کی وجہ سے ماضی استمراری سے ترجمہ کر لینا درست ہو سکتا ہے، ورنہ تو ترجمہ ہوگا جب وہ جائیں، جب وہ لوٹ کے جائیں اپنے گھر والوں کی طرف. تو جب وہ جایا کرتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف، اہلہم اہل والے کے معنوں میں آتا ہے، اور گھر کے آدمیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اہل البیت جمع اس کی اہلون اہلین ہی آتی ہے. انقلبو تو لوٹتے تھے، فقیہین فقہ یفقہ فرح یفرح کی طرح ہے، سمع یسمع سے، اور اس کے معنی بہت خوش ہونا اترانا. فرح کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، وہ بھی سمع سے آتا ہے. اب جس طرح سے اتفاق کی بات کہ فرح یفرح سے اسم صفت بنتا ہے فرحن، یعنی فارحن بننا چاہیے نا اسم فاعل، تو اس کی بجائے اس سے صفت استعمال ہوتی ہے فرحن، بڑا ہی خوش، بڑا شاداں. اسی طرح سے فقہ یفقہ سے بھی فقہن بنتا ہے، فاقہن نہیں بنتا. اس کے معنی بھی اترانے والا، خوشی سے پھول جانے والا، یہ معنی بنتا ہے. تو فاقہین نہیں کہا فقہین، کیونکہ ترجمہ تو وہی ہوگی فرحن فرحون فرحین، اسی طرح سے فقہن فقہون فقہین، یہ حال ہے. انقلبوا فقہین لوٹے، یا حال نہ کہیں تو پھر یہ ہے کہ انقلب فعل ناقص کے معنوں میں آ رہا ہے، اور یہ اس کی خبر ہے نصب میں، یوں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے عربی کے معلم میں افعال ناقصہ کے ساتھ پڑھے تھے کہ بعض اور افعال بھی ہوتے ہیں جو فعل ناقص کے معنی دیتے ہیں، ہو گئے کہ معنی ان میں پیدا تقریباً ہوتا ہے. اگر ہم اس کو انقلب کو فعل ناقص کے معنوں میں لیں تو پھر فقیہین اس کی خبر منصوب ہے، اور اگر ویسے لیں وہ لوٹے تو پھر یہ حال بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے نصب میں ہو سکتا ہے. یہ انقلبوا الى اہلہم انقلبوا فقیہین، جب لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑے خوش خوش لوٹتے تھے، جی پہلے رفیع الدین صاحب کا ذرا ترجمہ کریں.
اور جب گزرتے تھے ساتھ ان کے ہم
کیا کہنا کیا کہنا.
ہاں اور جب پھر جاتے تھے طرف لوگوں اپنے کی پھر جاتے تھے باتیں بناتے
نک پھر جاتے تھے
باتیں بناتے
باتیں بناتے فقیہین کا ترجمہ اتران
ہنستے برگنے لگ دیے باتیں بناتے.
اور جب لوٹتے تھے اپنے اہل خانہ کی طرف تو لوٹا کرتے تھے اہل ایمان پر پھبتیاں کس کر کس کس کر
پھبتیاں کس کر. اصل معنی تو اس کا اترانے کا ہے. انہوں نے
بریکٹ میں لکھا ہے نے پھبتیاں اور یہ اہل ایمان پر
ہاں کیا
پھبتیاں کس کر
پھبتیاں کس نہ میں اترانے
دونوں تو میں سب لکھا ہے.
جب اپنے گھر بار میں آتے ہوتے تو چبا چبا کر جن کی برائی کے قصے شروع
نہیں لطف اندوز ہونا وہ اترانے کا معنی تو بن جاتا ہے کچھ نہ کچھ پھبتیاں کستے تھے. ہاں اور کوئی ترجمہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے ہنستے بہرحال وہ اصل معنی تو ہوتا ہے اپنی خوشی کو چھپا نہ سکنا اس معنی میں یہ پھبتیاں کسنا انہوں نے سمجھانے کے لیے کر لیا فقہ یفقہوں کا معنی. بہرحال باتیں بنانا اترانا یعنی اپنے غرور اور تکبر کو ظاہر کرنا اس کے لیے نہیں اس کا بیچارے کا تو ترجمہ نہیں نا ہوتا وہ تو پھیلا دیتا ہے نا وہ سینس وہ بھی لانے کی کوشش کرتا ہے کیا کیا پھپتی اڑاتے تھے. ہاں اترانا اس کا معنی ہے وہ بلکہ قرآن کریم میں کہاں آیا ہے تنحتون الجبال بیوتن فارحین یہ وہاں بھی کہیں فاقہین آیا شاید فاقہ یفقہ ہو بہر الفرح یفرح کی طرح ہے اور اسی کے معنوں میں آتا ہے اترانا پھبتیاں کسنا ہنستے ہوئے کوئی مذاق اڑانا اور پھبتیاں کسنا ان معنوں میں لے لیا ہے. اڑایا کرتے تھے پھبتیاں اتراتے چلتے تھے ویزارا اوہم اور جب ان کو دیکھتے تھے یہ سب اس کانو کی وجہ سے ہم ماضی کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں ورنہ ازا تو شرط تھا. رأوہم انہوں نے ان کو دیکھا یعنی جب دیکھا کرتے تھے قالو تو کہا کرتے تھے پھر اس کا ترجمہ بھی یوں ہوگا انا ہا الا الاغالون یہ تو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. انا ہا الا یہاں نصب میں ہے ویسے مبنی ہے اس کی اعراب کوئی نہیں ظاہر ہوگا لو آلون اس کی خبر ہے گمراہ بھٹکے ہوئے یعنی مومنوں کو کہتے تھے کہ یہ راہ سے بھٹک گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین چھوڑا ہے یہ ٹھیک ٹھاک چلتے چلتے بے وقوف بن گئے ہیں. وما ارسلوا علیہم حافظین اور نہیں ان کو بھیجا گیا تھا ارسل یرسلوا بھیجنا ارسلوا وہ بھیجے گئے اب عبارت ہے وما ارسلوا حافظین علیہم وہ نہیں بھیجے گئے تھے نگران بنا کر ان پر. حافظینہ حال ہے ارسلو کی ضمیر نائب فائل کا وما ارسلو میں ہم نائب فائل ہے نا ضمیر اس کا حال ہے حافظینہ نہیں بھیجا گیا تھا ان کو حافظ ہوتے ہوئے ان پر یہ علیہم کی ضمیر مومنوں کے لیے ہے یعنی وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں اور حالانکہ ان کو کوئی ان پر داروغہ تو نہیں بنایا گیا تھا. یہ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ داروغہ ہی کیا ہے. داروغہ اصل میں ادھر جنوبی پنجاب میں اور یو پی وغیرہ میں تھانے دار کو داروغہ ہی کہتے تھے داروغہ 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 اس لیے ترجمہ کر لیتے نگرانی کرنے والا کہ وہاں تھانے دار کو عموماً داروغہ جی داروغہ ہی کہتے تھے یو پی وغیرہ میں پتہ نہیں وہ بھی ہوئی ہو ہاں جی تو ان کو کوئی ان پر نگران تو نہیں لگایا گیا تھا کہ تم ان کی ہدایت اور گمراہی بتاؤ. فل یوم الذین آمنوا پس آج کا دن فل یوم میم کی زبر نصب کی علامت ہے ظرف کی وجہ سے پس آج الذین آمنوا من الکفار یضحکون یہ بھی عبارت یوں بنتی ہے الذین آمنوا یضحکون من الکفار دیکھیں پھر من لگا ہے آج اہل ایمان ہنستے ہیں کافروں سے یا ہنسیں گے کافروں سے وہ بھی پھر کافروں پر اردو میں تو آپ پر سے ترجمہ کریں گے عربی میں منی استعمال ہوا ہے اس دن الٹ جائے گی ساری صورتحال دنیا میں وہ ہنسا کرتے تھے آخرت میں وہ ہنسیں گے ان پر الارائق ينظرون، یہ پہلے بھی عبارت آ چکی ہے، ارائق اریکہ کی جمع ہے، اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے دیکھتے، ینظرون حال ہے، الارائق یعنی ہم جالسون علی الارائق ینظرون، اس حالت میں کہ دیکھتے ہوں گے ان کو دوسروں کو، تو ینظرون حال ہے ایک طرح کا، علی الارائق ینظرون اس حالت میں کہ وہ تختوں پر بیٹھ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے، حل صبح بل کفارو ماکانو یفعلون، سوب یو سوب، ثواب دینا اجر دینا جزا دینا، تھے واؤ بے سے باب تفعیل ہے، تصویب کا معنی بھی جزا دینا بدلہ دینا ثواب دینا، اس سے فعل مجہول ہے، سوے با اس کو جزا دی گئی اس کو یا ثواب دیا گیا، حل صبح بل کفار کیا کافروں کو جزا دی گئی، حل کے میں نے ایسے موقع پر انکار کی طرح کا استفام ہوتا ہے، کیا نہ دی گئی یعنی دی گئی، اصل معنی ہوتا ہے کیا نہ دی گئی، حل میں نفی کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ اسی لیے کبھی کبھی حل کے بعد الا آتا ہے، الا نفی کے بعد ہی آیا کرتا ہے، حل ینظرون الا یعنی لا ینظرون الا کے معنی میں آتا ہے، تو حل صبح بل کفار کیا نہ دیا جا دیے گئے کافر، کفار نائب فاعل ہے یعنی ضرور دیے گئے، ما کانو یفعلون اس چیز کی جو وہ کرتے تھے، اس چیز کی سزا، یعنی اصل تو بنتا ہے سوے با کا دوسرا مفعول سمجھ لیجئے، ایک تو ہوتا ہے نا جس آدمی کو ثواب دیا جائے، ایک جو چیز دی جائے، تو وہ دوسرے مفعول میں ما ایک طرح کا نصب میں تھا لیکن وہ مبنی ہے، اس کا اعراب نصب کا ظاہر نہیں ہوگا، دو مفعول ہو تو فعل مجہول میں ایک تو آ جاتا ہے رفع میں، دوسرا آتا ہے نصب میں، ایک ہے کفار وہ تو آ گیا رفع میں نائب فاعل، دوسرا تھا ما اس کی نصب ظاہر نہیں ہوتی، وہ چیز نہ دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی خوب دیے گئے، ہاں یہ دیکھیے نا مل گیا نا، دیکھیے اس میں استفام بھی ہے اور نفی بھی ہے، یہ اس لحاظ سے اچھا ترجمہ ہے، ویسے سوے با کا معنی انہوں نے اور طرح کیا، مل گیا نا بدلا، ہاں جی
بدلا پایا منکروں نے جیسا کرتے تھے،
اب
بدلا پایا
یہ سیدھا فعل ہے، حل کا ترجمہ تو اس میں نہیں آیا، کیا ہی مناسب بدلا، چلیے ویسے ہے وہ تو ما یفعلون کا ان کے کرتوت جو وہ لفظی ترجمہ جو وہ کرتے تھے، اصل میں یہاں ما کانو یفعلون ہو ایک ضمیر عائد محذوف ہے، جو وہ کیا کرتے تھے وہ کرتوتوں وغیرہ تو ترجمہ ویسے کر لیا نا، اس کے بعد ہے سورت، اس کا عنوان ہے الانشقاق، جو کہ نیچے ورب آ رہا ہے انشقا اسی کا مصدر ہے، اس کے میں نے بھی پھٹ جانا ہوتے ہیں، یہ مصدر آپ پڑھ چکے ہیں، بلکہ عربی کے معلم میں وہ جو نقشہ دیے ہوئے ان میں یہی ورب استعمال ہوا تھا، شقہ پھاڑ دینا ان شقہ پھٹ جانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس سے پہلے یہ اذا اور اس طرح فعل بکثرت استعمال ہوئے ہیں، اور میں نے بات کی تھی کہ اصل میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ترکیب میں، کہ یا تو السماء کو مبتدا کہے اور انشقت کو اس کی خبر کہے، دوسری صورت یہ ہے کہ انشقت فعل ہے اور السماء فاعل ہے، رفع میں ہے بس پہلے ہو گیا ہے، اور اس دوسری صورت کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس لیے کہ ازا کے بعد ناؤن نہیں آیا کرتا عربی میں، عربی میں ازا کے بعد کوئی ورب ہی آتا ہے، تو گویا کہ اصل عبارت ہے اذا انشقت السماء، صرف یہ ہے کہ جیسے شعر میں آگے پیچھے لفظ کر لیے جاتے ہیں بیوٹی کے لیے ضرورت کے لیے، اس طرح سے یہ پہلے بھی آپ نے جو پڑھا ہے اذا الشمس کورت وغیرہ میں اور سب میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اگلا فعل ہے اصل تو اذا کے بعد وہ فعل آنا تھا، اذا کے بعد کوئی ناؤن تو آ ہی نہیں سکتا عربی میں، تو یہاں سارے ناؤن ہیں، اذا الشمس ہو اذا الاشعار ہو اذا الف پڑھا ہے نا آپ نے، تو یہاں بھی اذا السماء ہے، اذا کے بعد ناؤن نہیں آ سکتا، اذا کے بعد کوئی ورب ہی آیا کرتا ہے، اگر ورب آتا ہے تو پھر عبارت ہے اذا انشقت السماء، پچھلی عبارتوں کو بھی یہی سمجھ لیجیے، تو اس لیے جو کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے اور السماؤ کی رفع فاعل ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر ہے. آسمان پھٹ جائے گا تو وہ تو شکت کو جب ملائیں گے سماعت ہے تو پھر تو زیر ہی آئے گی, وہ تو ساکن کو زیر سے ہی ملاتے ہیں نا. اذن شکت السماو وازنت لربها وحقت, اور اس نے کان دھرے اپنے رب کے لیے, غور سے سنی بات اپنے رب کی, یہ ہے ازنا لے کا معنی. ازنا ازنا یا زنو اجازت دینا کے معنوں میں تو آپ نے عام پڑھا ہے. یہ ورب بڑا عجیب ہے مادے کے لحاظ سے, مختلف پرپوزیشنز کے ساتھ اس کے معنی بڑے عجیب ہوتے ہیں. مثلاً ازن لہو کا ایک سادہ معنی اس کو اجازت دی, لیکن اسی ازن لہو کا معنی اس کی بات غور سے سنی. استمع الیہ کے معنوں میں بھی یہی فعل استعمال ہوتا ہے. اب یہاں ازنت لربہا یہ تو ترجمہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے اجازت دے دی اپنے رب کو. ازن لہو آپ نے پڑھا ہے ابھی, وہ آیا تھا سورۃ توبہ میں, لما ازنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا, میں آپ نے پڑھا. تو نے ان کو منافقوں کو کیوں اجازت دی, سچ جھوٹ تو معلوم ہو جاتا جنگ تبوک کے بالی آئے تو, میں آپ نے پڑھا ہے. تو ازن لہو اس کو اجازت دی, اور ازن لہو کا معنی ہے اس کی بات غور سے سنی. یہ دو معنی الگ الگ, اب یہاں وہی معنی لگے گا ازنت لربہا, اس نے اپنے رب کی بات غور سے سنی, توجہ سے سنی, تعمیل کی نیت سے سنی. دیکھیے ازنا بے کا معنی ہے جان لینا. قرآن میں آتا ہے فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله, پھر جان لو جنگ کو جو اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ ہوگی, سود کے سلسلے میں آیا ہے. آزانا آزانا ہو کہ میں نے جنوا دینا, اعلان کر دینا. اذن یؤذن تاذینا یا اذانا کہ میں نے خوب خوب پروپیگنڈا کرنا, خوب خوب اشاعت کرنا, ہر ایک تک بات پہنچانا. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ان تک پہنچا دو اپنی بات اچھی طرح سے. تو اس طرح سے ایک معنی یہ اذن لے کا ہے, توجہ سے بات سننا. اذنت ضمیر نائب ضمیر مونس آئی ہے سما کے لیے, جو مونس سمائی ہے, اور اس آسمان نے اپنے رب کی بات کو غور سے سنا. وَحُقَّتْ, اب یہ ایک نیا فعل ہے, قاف قاف حق یحقو کا معنی بنیادی ہوتا ہے مناسب ہونا, موافق ہونا. پھر یہ کئی معنوں میں سچ ہونا, انصاف ہونا, واجب ہونا, حصہ دار ہونا وغیرہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور مجہول بھی استعمال ہو جاتا ہے. گویا کہ کے معنی متعدی کے بھی ہو جاتے ہیں. مثلاً حق کا معنی واجب ہونا اور واجب کرنا بھی ہوتا ہے, اور اس لیے بعض دفعہ یہ فعل حق کا بھی استعمال ہو جاتا ہے. مجہول ہوگا تو واجب کیا جانا, حق کا واجب کرنا تھا اور واجب ہونا بھی تھا. تو حق کا اور حق کا, واجب حق کا جس پر واجب کر دیا گیا, عربی میں عام طور پر کہتے ہیں حق علیہ ان, اس پر واجب کر دیا گیا کہ وہ یہ کرے. حقہ علیہ, حقے کا علیہ, ان یفعل کذا وکذا, اس پر واجب کر, اور لام کا صلہ استعمال کرے تو پھر کہتے ہیں حقہ لہو ان, اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کرے, پھر واجب کا معنی نہیں ہوتا, لام کا صلہ ہے. تو یہاں نہ لام کا صلہ ہے, حقت علیہا نہیں, حقت لہا نہیں, یہ اپنی طرف سے لگانا پڑے گا. یہاں علیہ کے معنوں میں بھی ہے, ہے اسی معنی میں, اس پر واجب کر دیا گیا, حقت علیہ کے معنی میں آیا ہے, اور اس آسمان پر واجب کر دیا گیا, یہ ضروری ٹھہرا دی گئی یہ بات اس کے لیے, یہ ہے حقہ کے فعل مجہول کا معنی. اور آسمان نے کان دھرے اپنے رب کی طرف, غور سے سنی رب کی بات, اور اس پر واجب کر دی گئی ہے یہ بات کہ وہ رب کی بات سنے اور اس پر عمل کرے. یہ سارا حقیقت کے اندر معنی آ جاتا ہے. اب دیکھیے ترجمہ کس طرح کی ہے.
اور تعمیل کرے گا اپنے رب کے حکم کی اور اس پر فرض بھی یہی ہے.
تعمیل کرے گا رب کے حکم کی
اور اس پر فرض بھی
کرے گا تو ہوا نا. اب دیکھیے تعمیل کرنا معنی نہیں ہے آزے نہ لے کا. آزے نہ لے کا معنی توجہ سے سننا, لیکن اس میں تعمیل کا معنی آتا ہے اطاعت کے غرض سے اور تعمیل کے غرض سے سننا. جیسے کسی سے بات کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جی 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 کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے بات سن لی ہے, سمجھ لی ہے, عمل بھی کروں گا, اس کے مطابق کروں گا بھی. اس میں یہ سینس موجود ہوتی ہے.
انہوں نے کیا اپنے رب کا حکم سن لے گا اور اس پر حق ہے کہ جیسا حکم دیا جائے ویسا ہی کرے.
دیکھیے سن لے گا تو آسمان اردو میں مذکر ہے نا, اس لیے وہ مذکر کر رہے ہیں ترجمہ. رب کی بات سن لے گا تو اذن لہو کا ترجمہ کیا لفظی. اور اس پر
حق ہے کہ جیسا حکم دیا جائے ویسا ہی کرے.
حق ہے اس پر ضروری واجب قرار دیا گیا ہے. اسی لائق ہے حقت. جی انہوں نے کیا کیا اور اسی لائق ہے حقت کا لفظی میں نے اور اس پر واجب کیا گیا ہے یہی. یعنی اس میں آلہ کے ساتھ ہے لہو کے ساتھ نہیں ہے, یہ سب عبارت سے سمجھا جاتا ہے. ہاں جی تو اس پر انہوں نے کوئی کیا انگریزی میں خاص ترجمہ must be must must be
leads.
اچھا must leads یعنی ضرور ایسا ہی کرے. تو یہ ترجمہ تو یہی بنا وَأَذْرَتْ لِرَبِّهَا, آسمان اپنے رب کی بات پر کان دھرے گا اور جنہوں نے کیا تعمیل کی جیسا اس کو حکم ہوا وہ سینس ہے. کان دھرنے کا معنی ہی ہے تعمیل کرنا, حکم بجا لانا. حقت اور اس پر حق قرار دیا گیا, اس پر واجب قرار دیا گیا, یعنی یہی اس کے لیے موضوع تھا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا یا پھیلا دیا جائے گا. مَدَّ يَمُدُّ پھیلا دینا, کھینچنا پڑا ہے آپ نے, اس سے فعل مجہول ہے. وَإِذَا مُدَّتِ الْأَرْضُ گویا کہ عبارت یوں تھی, زمین کو کھینچنے سے کیا مراد ہے, اور چوڑی ہو جائے گی, آبادیاں زیادہ ہو جائیں گی, کچھ اور کچھ سینس بنانی پڑے گی. لفظی ترجمہ تو یہ جو زمین کو کھینچ دیا جائے گا, ہموار دی کر دینا بھی مراد ہے کہ اس میں وہ پہاڑ وہاڑ کچھ رہے ہی نہیں. یہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے سارا ہی ایک جیسا ہو جائے. جی پھیلائی جائے تو لفظی ترجمہ ہے نا. انہوں نے کیا کیا پھیلائی جائے گی لفظی ترجمہ. مدہ مدہ یہ مدو کھینچنا پھیلانا ہموار. جی تو وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اب یہ ازا کی وجہ سے ماضی کا ترجمہ کریں گے. اور وہ پھینک دے گی, القا یلقی القا ان پھینک دینا, پڑھا ہے آپ نے یہ لفظ. وَأَلْقَتْ اصل کیا ہے, القیت یا فعلت, اور وہ پھینک دے گی. مَا فِيهَا یا القات کا مفعول بھی ہی ہے, پھینک دے گی اس کو جو کچھ اس کے اندر ہے. اب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں پھینک دے گی جو اس کو اس کے اندر ہے, نکال پھینکے گی, اردو میں ذرا اچھا ترجمہ ہو جائے گا, نکال پھینکے گی اس کو جو کچھ اس کے اندر ہے. وتخلت اور خالی ہو جائے گی, خے لام واو مادہ خلا یخلو خلو ون خالی ہونا, اس سے خلا یخلی خالی کر دینا, باب تفیل سے خلو سبیلہم میں آپ نے پڑھا ہے رکاوٹیں دور کر دینا خالی کر دینا. تخلا یا تخلا خالی ہو جانا باب تفعول ہے, عربی میں یوں ہی کہیں گے نا خلا ہو فتخلا, اس نے اس کو خالی کیا وہ خالی ہو گیا. تخلا خالی ہو گیا. تخلت آسمان کے لیے مؤنث کا صیغہ آیا ہے اور ہاں زمین کے لیے ارض کے لیے, القت کا مؤنث کا صیغہ بھی ارض کے لیے ہے. اور وہ نکال پھینکے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی, یہ بنتا ہے لفظی ترجمہ.
اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی.
نکال باہر کرے گی, دیکھیے پھینک دے گی کا ترجمہ تھا اصل, لیکن نکال باہر کرے گی, نکال پھینکے گی یہ اردو محاورے کے لیے.
جو کچھ اس کے اندر ہے اسے
جو کچھ ما فی ہا, ما میں نے جو کچھ بھی کہ اور خالی ہو جائے گی وہ تخلت کا, ٹھیک ہے باب تفاول کا صحیح ترجمہ ہے, باہر پھینک دے گی نکال دے گی, اصل میں نا تو ہے نا ڈال دینا پھینکنا, خالی ہو جاوے. چلو یہ اب زمین کے اندر سے نکلنا کا کیا, قبر کے مردے نکالنا ہے یا زمینوں کے پیٹرول نکالنا مراد ہے یا دھاتے نکالنا, یہ آگے پھر تفسیر والے اپنی اپنی سینس کے مطابق. اگل دینا تو ترجمہ با محاورہ بنتا ہے, لیکن ذخائر پھر ذرا وضع اس کے ذہن میں ذخائر آئے ہیں, تو اصل تو ہے نا جو کچھ ہے اس کو اگل دے گی, اگل کے لیے تو خیر بن سکتا تھا لفظ. ہاں پھر وہ ذخائر والی بات تو نہیں ہے نا, یہ تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ تو کیا ہے, وہ تو دھاتیں بھی ہیں پیٹرول بھی ہے اور مردے بھی ہے اور کیا کچھ ہے, وہ تو اپنی اپنی سینس میں انہوں نے لیا نا. بہرحال مردوں کا نکال دینا تو ہے. وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, وہی پہلے لفظ ریپیٹ ہوئے ہیں, اس نے اپنے رب کی بات سنی اس کے مطابق یعنی عمل کیا اور یہی اس کا حق تھا, یہی اس پر حق تھا, یعنی اس کے ذمے یہی تھا, یہ اس کے پر واجب تھا کہ ایسا کرتے. یا ایھا الانسان, اے انسان, انک قادح الی ربک, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو سب اعلیٰ ربک ما تو کا زبان 20 جگہ ریپیٹ ہوا ہے, اس میں عبارت کا حسن بھی ہو سکتا ہے, زور بھی ہو سکتا ہے, تاکید لفظی بھی ہو سکتی ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بات اذنت آسمان کے ضمن میں آیا تھا. ہاں یہ ایک بات البتہ کہ یہاں زمین بھی وہی کرے گی جو آسمان نے کیا, زمین بھی رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور زمین پر بھی یہ ضروری ہے. ضمیروں کا فرق وہ آسمان اور زمین کے لیے ہے. یا ایھا الانسان, اے انسان, انک قادح الی ربک, تو دکھ اٹھاتا ہوا چلتا ہے رب کی طرف. قادح یقدح کے معنی تو اصل ہوتے ہیں کچھ ذرا زور لگانا, اور اس میں دکھ اٹھانے کا معنی بھی آتا ہے, کوشش کرنا دکھ اٹھانا. بلکہ میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ کال کاف دال, اسی کتاب میں بلکہ تھا کہ جن مادوں میں بھی کاف دال شروع میں آتا ہے اور پھر آگے چاہے کچھ ہو, قدرا قدسا وغیرہ, ان میں جد و جہد اور زور لگانے کی سینس سب میں ہوتی ہے. عربی زبان کی عجیب و غریب خصوصیات ہیں, یہ کچھ بعید تو نہیں ہے. تو قادحن اس سے اسم فاعل ہے, کوشش کرنے والا, محنت کرنے والا, اصل بات تو یہ اس کا ترجمہ ہے, تو ہے محنت کرنے والا, کوشش کرنے والا. اور کوئی ترجمہ کیا ہے انہوں نے؟ محنت اٹھانے والا, تکلیف کشاں کشاں ہوئی محنت اور تکلیف کے ساتھ. کہ اور کوئی ترجمہ؟ تو ہے محنت اٹھانے والا یعنی رنج سہنے والا. الی ربک, اپنے رب کی طرف, قدحن اس کا مفعول مطلق ہے, طرح طرح کے رنج کر لیجئے, رنج اٹھانے والا, رنج اٹھانا, یعنی انکا تقدح الی ربک. اور الی ربک اس لیے کہا ہے کہ زندگی کے دکھ اٹھاتا ہوا تو رب کی طرف ہی جا رہا ہے. جو کچھ زندگی بہرحال دکھ ہے, چاہے کوئی بادشاہی کیوں نہ ہو یا غریب مزدور کیوں نہ ہو, جد و جہد کا نام ہے, ایک تگ و دو ہے, محنت ہے اس کے معنی میں. بلکہ بعض نے تو قدح کے معنی خارش سے کے لیے زور سے جسم کو رگڑنے کے معنی بھی لیا ہے. قدحن کا بچ بچ کر تو نہیں ہے, قدحن زور لگا لگا کر اگر کرتے ترجمہ تو بہتر تھا, محنت کر کر کے.
تجھ کو بچنا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں, بچ بچ کر.
او یار یہ تو بچنا ہے, بچنا کیا ہوا؟ تمہارا پرانا ترجمہ ہے, انہوں کیا 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 بچ بچ. ہاں محنت کرنے والا کہو, نہیں مل رہی.
ایک انسان تو محنت کرتا ہے,
محنت کرتا ہے, محنت کرنے والا ہے, محنت کی تکلیف اٹھانے والا, اصل معنی تو یہ ہے. ہاں جی, تکلیف اٹھانے والا ہے. قادر ہون کا معنی محنت کرنے والا, بلکہ محنت کا جو برڈن اس پہ پڑ رہا ہے یا بوجھ اٹھا رہا ہے وہ مراد ہے, محنت کی تکلیف اٹھانے والا ہے اور اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. یہ الہ رب کا اس لیے آیا کہ زندگی کے یہ سارے دکھ مصیبتیں سہتا جا تو رہا ہے اپنے رب کی طرف ہی. فملاقیہ, بس تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے. یہ فے کے بعد ایک طرح کا انتا معذوف ہے, پھر تو ملاقی ہے, لاقا یلاقی, ملاقن اسم فاعل, ملاقات کرنے والا. ملاقن کو آگے مضاف کریں تو وہ جو یہ ہے وہ رہ جائے گی نا, یہ جر نہیں ہے, یہ ملاقون و ملاقین نہیں ہے. ملاقن اور ملاقن کی یہ جو ہے وہ اب ظاہر ہو گئی ہے مضاف ہوتے وقت, ورنہ قرآن کریم میں آیا ملاقو ربہم, وہاں ملاقونا کا نون گرایا ہے, یہاں ملاقینا, اگر ملاقونا ہو تو جر میں ملاقینا ہی بنے گا نا, یا نصب میں وہ بھی بن سکتا تھا, لیکن یہاں کیا وجہ ہے, نصب یا جر تو کوئی ہو نہیں سکتی, یہ رفع ہے. صاف ظاہر ہے رفع بھی ملاقی ہی ہوگی. انت ملاقن, وہ جو ملاقو رب آیا ہے وہ اصل ہے ملاقی یونا, اس وجہ سے وہ ملاقو بنا ہے, ورنہ اصل تو یہ ہے. وظنوا انہم ملاقو ربہم, یعنی انہم ملاقی یونا ربہم, وہ یو تھا. تو یا اصل حالت میں ہے ملاقی ہے, اس سے ملاقات کرنے والا, یہ رفع میں ہے ملاقن. انت ملاقی ہے, ہے کی ضمیر رب کے لیے ہے, تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے. فملاقی ہے, تو چل رہا ہے رب کی طرف, دکھ اٹھاتے ہوئے چل رہا ہے, مختلف قسم کی محنتیں اور یہ سب کر رہا ہے زندگی میں, ہر شخص کرتا ہے, اور جا روا اپنے رب کی طرف رہا ہے, اس سے آخر ملاقات کرنا ہے. فاما, پس جو تو, اما شرط اور تفصیل کا لفظ کہتے ہیں اسے حرف, من اوتیا, جو تو ہے وہ کہ دیا گیا, اوتیا آتا یوتی کا فعل مجہول ہے, کتابہ بیمین ہی, اوتیا کے آتا یوتی کے دو مفعول ہوتے ہیں, یہاں ایک مفعول تو اوتیا میں نائب فاعل بن کے آ گیا ہے نا, یعنی وہ, دوسرا کتابہ نصب میں ہے. فمن اوتیا, پس جس کو دیا گیا, کتابہ اس کی کتاب یا نامہ اعمال, لفظ کئی دفعہ چکا ہے, جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال, بیمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں, یمین میں نے دائیں جانب بھی ہوتا ہے دائیں ہاتھ بھی ہوتا ہے, جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں. یہ کیا دایاں بایاں ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے, قرآن کریم میں اس طرح استعمال ہوا ہے بالکل, یعنی دائیں بائیں کا لفظ خاص سینس میں قرآن نے کوئی نیکوں اور بدوں کے بارے میں استعمال کیا, جیسے ہمارے ہاں عام طور پر پالیٹکس میں لیفٹ اور رائٹ, لیفٹسٹ اور رائٹسٹ ہم استعمال ہوتے ہیں نا دو مختلف سینس میں جدا جدا, اس طرح قرآن کریم میں نیکوں کے لیے یمین اور بروں کے لیے شمال, جنوب نہیں اس کے لیے پھر شمال کا لفظ آتا ہے, تو یہاں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یہ نیکوں کے بارے میں آتا ہے, اللہ اس کی کیفیت کو خود بھی بہتر جانتا ہے. ہاں جی, دیا جائے گا, اصل ترجمہ تو دیا گیا, لیکن چونکہ قیامت کا ذکر ہے اس وجہ سے استقبال میں ترجمہ کیا. ہاں جی,
جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا,
دیا گیا لفظی ترجمہ تو یہی ہے, اوتیا دیا گیا.
فساو,
ملا تو نہیں, ملا تو پھر فعل لازم بن جاتا ہے نا, نہیں مفہوم درست ہے, لیکن اوتی یہ تو فعل مجہول ہے, ترجمہ تو چاہیے دیا گیا, یہ الگ بات ہے کہ دیا گیا کا معنی تو وہی ہے ملا, وہ تو سینس تو ٹھیک ہے, سینس کے لحاظ سے تو غلط نہیں ہے, ہم تو کر رہے ہیں لفظوں تک کو دیکھ کر ترجمہ, جو لفظوں سے ہٹ کر ہے اسے آپ ترجمے کو غلط نہیں کہہ سکتے, سینس کنوے کرتا ہے ٹھیک تو بالکل درست ہے، اسی لیے ترجموں میں فرق ہوتا ہے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا عنقریب حساب لیا جائے گا، بڑا آسان حساب. حاسب یحاسب محاسبۃ، محاسبہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے حساب لینا، تو یحاسب فعل مجہول ہے. سوفا اس کو کہتے ہیں تصویف، سین یا سوفا لگانا جس سے اس میں فیوچر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. سین یا سوفا مضارے پر لگے تو ڈیفینیٹلی وہ فیوچر ٹینس میں استعمال ہوتا ہے. لیا جائے گا حساب اس شخص کا، یحاسب کو نائب فاعل ہوا اس کے اندر موجود ہے. حسابا یسیرن، یہ یحاسب کا مفعول مطلق ہے اور ساتھ یسیر اس کی صفت لگی ہوئی ہے. نصب کس وجہ سے ہے ابھی بتایا، مفعول مطلق ہے. کیا مفعول مطلق بھی کہا ہے اور پھر نصب کا نہیں پتہ چل رہا. ہاں جی وہ ین قلب، جی آسانی سے سینس ہے، اصل ترجمہ تو ہے حساب لیا جائے گا اس سے آسان حساب یا حساب آسان حساب لینا، کیونکہ حساب بذات خود مصدر ہے نا، حساب مصدر ہے، اس کا معنی ہی ہے حساب لینا. اس کے دو مصدر ہوں گے آسب یحاسب کے، محاسبتن و حساب. حساب لیا جائے گا اس سے حساب لینا آسان. اب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں آسان حساب کیا، تو مجہول ہی تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں. حساب کیا نالائکی ہے، اور فعل معروف مجہول کا تو ایک جیسا مصدر ہوتا ہے، یہ 10 دفعہ یہاں میں بیان کر چکا ہوں. تو مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، چلو مفعول مطلق مصدر ہی ہوتا ہے اور مصدر معروف مجہول کا ایک ہی ہوتا ہے. حاسب حسابا و حوسب حسابا، یہ تو کئی دفعہ پہلے بیان ہوا ہے کہ مصدر جو ہے وہ معروف مطلق کا ایک ہوتا ہے، تو اس کا حساب لیا جائے گا. حساب لیا جانا بڑا آسان، آپ اردو ترجمہ کر لیں، اس کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا. ضرور تو لیا جائے گا، شاید انہوں نے ترجمہ کر لیا صوفہ کی وجہ سے، کیونکہ اس میں مستقبل کا معنی ہے اور مستقبل میں گویا کہ ضرور کی سینس پیدا کر لیا ہے، ورنہ لفظ ایسا یہاں کوئی نہیں ہے جس کا ترجمہ ضرور کیا جائے. البتہ فیوچر کی چونکہ پکی بات ہو جاتی ہے صوفہ یا سین لگانے سے، تو پکی بات فیوچر کی ہونے کی وجہ سے ضرور کا ترجمہ کر لیا ہے. اچھا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہوتے ہوئے. اب دیکھیے يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، يَنْقَلِبُ کا اس کو حال کہے تو، اور يَنْقَلِبُ کو فعل ناقص کہے تو خبر ہے، مسرور النصب. اور لوٹے گا وہ اپنے گھر والوں کی طرف مسروراً، مسرور ہوتے ہوئے، مسرور میں جس کو خوش کیا گیا. اب اردو ترجمہ اس کا خوشی کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ورب بھی ایسا ہے کہ عربی میں مجہول استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں سرا اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ خوش ہوا. اسی طرح یہ فعل مجہول ہی استعمال ہوتا ہے انگریزی کے ورب ڈراؤن کی طرح یا ٹو بی بورن کی طرح، کہ یہ استعمال ہی اس طرح ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا جو اس میں مفعول بنے گا مسرور، سارن کہ تو میں نے خوش کرنے والا، مسرور جس کو خوش کیا گیا، لیکن اردو ترجمہ کر لیتے ہیں خوش ہونے والا، حالانکہ فعل اسم مفعول ہے، اردو ترجمہ کریں گے خوش ہونے والا ہوتے ہوئے یا خوش خوش. خوش خوش کر لیں تو حال کی سینس اور مزید پیدا ہو جاتی ہے. لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش، یعنی خوش ہو کر خوشی کی حالت میں. خوش خوش، خوش خوش کی جو ریپیٹیشن ہے نا وہ اس کو حال بنا رہی ہے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے گویا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا، اسی لیے ایک پرویز نے اس کو آخرت میں لیا ہی نہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف جائے گا. آپ نے نہیں نہیں وہ مسرور تو شادا و فرحا, بے وقوف ہو تمہیں لفظوں کے فرق کا نہیں پتہ چلتا. مسرور شادا فرحا خوش یہ تو ایک ہی چیز ہو, یہ کون سا نیا انکشاف کیا تم نے پھر؟ اچھا اہل کے میں نے تو ہے نا اپنے اصل بنیادی میں نا اپنے آدمی, اس سے مراد گھر والے بھی ہو سکتے ہیں اور ویسے ساتھی اور رفیق بھی بہرحال مراد ہو سکتے ہیں. ناتے والے تو پھر وہ گھر ہی کیا, اعمال کے لحاظ کے لحاظ سے کیا, آل کا عام میں نا گھر والے ہی ہے. خوش وقت پرانی اردو ہے مسرور, جس کا وقت خوشی سے گزر رہا ہو یعنی جو خوش ہو, اس میں کیا ہے بڑا خوش وقت ہے یعنی اس کا وقت خوشی سے گزرتا ہے وہی میں نا خوش ہے. اچھا وہ اما منوتی, یہاں بات کوئی گھر والوں کی ہے کہ وہ پہلے آگے آتا ہے وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا, اس والے گھر والے کہے یا جو اس کے ارد گرد رہنے والے تھے وہ اس کے اہل ہوتے ہیں. وہ اما منوتی کتاب ہو جی کیوں وہ اما کیا ہو گیا چلو وہ اما منوتی کتاب ہو بھائی ورا ہزاری اور جس کو دیا گیا اس کا نام اعمال. یہ حضرات چلے کہاں گئے ہیں؟ سلیم بھی چلا گیا ہے؟ اچھا جس کو دی گئی اس کی کتاب یعنی نام اعمال. اگلا لفظ ہے نیا ورا ظہر ہی, ورا میں نے پرے, ظہر میں نے پیٹھ, ورا ظہر ہی ورا ظرف ہے اور ظرف مضاف ہو کے ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں جیسے قبلہ قبلہ بعدہ, تو ورا کے بعد بھی ظہر مضاف الیہ ہو کے آیا ہے نا, اس کی پیٹھ کے پرے سے یوں ترجمہ بنے گا ورا ظہر ہی ظرف ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ اصل یہاں من معذوف ہے. اوتیے کتابہ من ورا ظہر ہی اپنی پیٹھ کے پرے سے یعنی الٹی طرف سے جیسے یوں ہاتھ لگائے یا یوں لگائے, اس کو انہوں نے گنا ہے. بے شمال ہی بھی قرآن کریم میں آیا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے, پھر وہ یوں ہوگا کہ یہ یوں دیا جائے اور اس کو دیا جائے کہ یوں پکڑو پیٹھ کے پیچھے کا, اس لیے لفظ آیا ہے کہ دیا بھی جائے گا بائیں ہاتھ میں اور وہ بھی پیٹھ کے پیچھے, تو کہیں کہیں قرآن کریم میں بے شمال ہی آیا ہے اور یہاں آیا ہے ورا ہزار ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے یعنی بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے الٹے ہاتھ یوں جیسے کوئی چیز دی جائے. تو یہ قرآن کریم کے لفظوں کو یہ میں نے, اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگی اور مجرموں کی الگ الگ پہچان ہوگی. ورا میں نے پیچھے پرے یہی ہوتا ہے, تو وہ پرے سے پرے تو یہ ترجمہ ہوگا نا پرے سے پرے. فسوف یدعو ثبورا وہ تو پھر پکارے گا تباہی کو. سوف یدعو وہی سوف آیا ہے پکارے گا ضرور پکارے گا ترجمہ کر لیں. دعا یدعو ثبور صبر یصبر ثبورا یہ لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے, تباہ ہونا دوسرے کو تباہ کر دینا, ہلاک ہو جانا ہلاک کر دینا, اس طرح ثبور کے معنی تباہی اور ہلاکت کے ہوتے ہیں. یہ پلورل نہیں ہے, یہ نہ سمجھی کہ یہ کوئی صبر ان کی جمع ہے ثبور, یہ مصدر ہے صبر یصبر ثبورن ہلاکت پکارے گا ہلاکت کو. اور ثبورن یہاں یدعو کا مفعول بھی ہے پکارے گا ہلاکت کو, یہ معنی ہے تباہی کی خواہش کرے گا کہ کاش میں نہ ہی ہوتا, یہی شاید سینس ہو کہ ورنہ اور پکارنے کی کیا ہوتی ہے تو کوئی نہیں موت مانگے گا یہ ہے موت پکارنے لگے گا. ہاں ہے تو ثبور کا ترجمہ موت کر لیا ہے, ہلاکت ہی اس کا ترجمہ ہے. مانگے گا یدعا یدعو پکارے گا موت کو یا مانگے گا موت, ان معنوں میں کیا ہے. ویسرا صغیرن اور وہ بھنے گا جہنم میں, سلی یسلا کل بیان ہوا تھا, پھر اس کا معنی آگ میں گرنا داخل ہونا, اگرچہ بنیادی معنی داخل ہونا نہیں ہے لیکن پڑھنا داخل ہونا آگ میں اس میں خواہ مخواہ سینس پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس کا معنی ٹو بی روسٹڈ اصل معنی تو یہ ہے سلیہ یا سلا روسٹ کیا جانا بھنا جانا تو اس لیے یسلا صغیرن ول بی روسٹڈ کچھ ایسا ترجمہ ہونا چاہیے ہے انٹر یہ انٹر اصل اس کا معنی نہیں ہے اصل معنی بھونا جانا ہے لیکن اس میں داخل ہوگا تو تب جلے گا اس لیے داخل ہونا پڑھنا یہ ترجمہ کرنا پڑا ہے داخل ہوگا اصل یہ اسلحہ کا اصل معنی داخل ہونا نہیں ہے آگ میں داخل ہونے کے لیے البتہ داخل ہونا ہو سکتا ہے
پڑھے گا
آگ میں کسی اور چیز میں پڑھنے میں نہیں آئے گا یہ سلیہ یا اصلاح کا معنی چلیے جی برق آگے جی ہم اپنا کام بھی کریں ہم پڑھ رہے تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو کان فی اہلہ مسرورا اس برے کاموں والے آدمی کے بارے میں جو کہا ہے کہ اس کو نامہ اعمال الٹا ملے گا اور وہ ہلاکت کو پکارے گا کہ کاش میں مر ہی جاؤں اس کے بارے میں آگے مزید بتایا ہے انہو کان فی اہلہ مسرورا وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا یعنی دنیاوی زندگی میں بظاہر تو معنی یہی ہے اپنے ساتھیوں میں یا اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور یہ سرہ سے استعمال ہوتا ہے نا ورب سرہ خوش ہوا تو مسرور بمعنی خوش ہوا اس میں مفعول استعمال ہوتا ہے اصل میں انہو ظن اللہ یحور اس نے یہ گمان کیا یا خیال کیا تھا ان لن یحور کہ وہ لوٹے گا نہیں ہارا یحور کہ میں نے ایک میں نے رجع یرجو کا بھی ہوتا ہے لوٹ کے آنا لوٹ جانا کہ وہ نہیں لوٹے گا یعنی رب کی طرف اللہ یحور لوٹے گا واپس آئے گا کیا کیا ترجمہ ہرگز وہ تو لن یحور کی وجہ سے ہرگز کا ترجمہ ہوا پلٹنا پھر آوے گا ایک ہی بات ہے پھر کر نہ جائے گا یہ مجہول کا ترجمہ تو نہیں ہے انہوں نے فعل معروف کی طرح ترجمہ کر دیا پھر کر نہ جائے گا اصل تو آیا تھا پھیرا نہ جائے گا واپس پلٹایا نہ جائے گا لوٹایا نہ جائے گا نہ فعل لازم ہی ہے فعل معروف ہی ہے کہ نہ لوٹے گا ٹھیک ہے مجہول نہیں ہے انہوں نے مجہول سے ترجمہ کیا ہے
کبھی پلٹنا نہیں ہے
کبھی پلٹنا نہیں ہے وہ ان کو مصدریہ مان لیا ہے مصدر کے ساتھ پھر وہ حوار کا ترجمہ پلٹنا نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے فعل معروف کا ہی ترجمہ ہے لیہورا پلٹ کے اور انہوں نے کیا کیا تھا جائے گا ٹھیک ہے فعل معروف کا ہی ترجمہ جانا ہے مصدر سے ترجمہ کیونکہ ان اور ما بعض دفعہ مصدر کا کام بھی دے جاتے ہیں یعنی اس کے اگلے مصدر کو لے لے ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے بلا کیوں نہیں یہ بلا آتا ہے کسی نفی کے انکار میں کہ وہ نفی والی بات غلط ہے درست یہ ہے اس نے سمجھا نہیں یحور بلا کیوں نہیں لوٹے گا یہ بلا ہمیشہ نفی کے جواب میں آتا ہے بلا کیوں نہیں لوٹے گا ان ربہو کان بہ بصیرا اس کا رب تو اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا تو یہ بلا اس لن یحور کی نفی کے جواب میں ہے اس نے کہا نہیں لوٹے گا جواب میں آیا بلا ضرور لوٹے گا ضرور پلٹے گا ان ربہو یہ بھی آسان فکرہ ہے اس کا پروردگار کان بصیرم بہ اس کو اچھی طرح سے دیکھنے والا تھا اس کے احوال سے واقف تھا فلا اقسم بالشفق بس یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ لا کا ترجمہ زائد کے طور پر نہیں کیا جاتا ترجمہ لا اقسم کا ہے بس میں قسم کھاتا ہوں اقسم یقسم اور اس کے بعد بے آتا ہے جس چیز کی قسم کھائی جائے بالشفق شفق کی قسم کھاتا ہوں شفق شفق یشفق یا یشفق کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بہت پتلا ہونا رقیق ہونا یعنی جو چیز موٹی اور غلیظ اور کثیف نہ ہو بنیادی معنی تو وہ ہے اسی سے اشفق یشفق کا معنی دل میں رقت پیدا ہونا دوسرے پر مہربانی کرنا ان میں آتا ہے اور شفقت کا لفظ اسی سے نکلا ہے یہ دل کے پتلے ہونے، دل کی رقت جس میں جلدی سے کوئی نرمی یا مہربانی کے جذبات آ جائیں، تو شفقت کا لفظ اسی سے ہے، اشفق علیہ، اس کے بارے میں اسے ڈر ہوا کہ اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس کی خراب حالت دیکھ کے اس کے دل میں درد اٹھا، ان معنوں میں بھی یہ اسی سے مشفق، مشفق اردو میں استعمال ہوتا ہے مہربان کے معنوں میں، اصل اس کا معنی مشفق کا ہوتا ہے کسی دوسرے کے نقصان کے خطرے سے اسے پریشانی جس کو ہو رہی ہو، کہ اندھے کو دیکھا کنویں کی طرف جا رہا ہے کہ یہ تو گرنے والا ہے، تو پھر وہ اشفق علیہ، اس کو اس پر شفقت آئی، اسے ڈر پیدا ہوا کہ اسے نقصان نہ پہنچ جائے، ان معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے، اسی سے ایک لفظ یہ ہے شفق۔ شفق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو آسمان پہ سرخی ہوتی ہے مغرب کے بعد، سرخی تو فجر کے وقت بھی ہوتی ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ روشنی میں بدلتی جاتی ہے، اس لیے عربی والے شفق اس شفق اس سرخ روشنی کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ اندھیرے میں بدلتی ہے، پھر وہ مغرب کے بعد کی ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ ہے شفق، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور شاید ہندی میں اسے اوشا کہتے ہیں یا کچھ ایسا ہے، میں پر عورتوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں، یہ اچھی طرح تو یاد نہیں ہے، ان کے ہاں یہ دیوی ہے ایک جو رتھ پہ آتی ہے سوار ہو کے اور اس طرح سے، تو شفق قسم ہے شفق کی، اس کا ترجمہ تو اور کوئی کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، شام کی سرخی، شفق میں نے شام کی سرخی، کوئی اور تھا نہیں، شفق تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں نماز کا مسئلہ بتاتے ہیں جی، مغرب کا وقت رہتا ہے جب تک شفق رہے، اندھیرا ہو جائے تو عشاء شروع ہو جاتی ہے، اس سلسلے میں شفق عام بیان ہوتا ہے، شام کی سرخی زیادہ کلیئر اردو لفظ ہے، انگریزی میں کیا کیا ہے، روڈی، اچھا گلو، اچھا گلو، گلو چمک، یعنی جو ہے وہ سورج کی روشنی، یہ دراصل کہتے ہیں، بہرحال یہ تو ہمارے دیش میں شامل نہیں ہے شفق کا لفظ کہنا، یہ کوئی سورج کی زمین کے اوپر جو ایٹماسفیئر ہے نا، 50 میل تک ہوا ہے، یہ کوئی اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ روشنی آتی ہے اور آہستہ آہستہ جاتی ہے، جن میں یہ ایٹماسفیئر نہیں ہے، مثلا چاند کو انہوں نے دیکھا، اس کا کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ سورج نکلے گا تو ایک دم روشنی، جیسے آپ بلب آن کر دیں، اور سورج چھپے گا تو ایک دم آف، اندھیرا گھپ، یعنی یہ جو درمیان میں گریجول روشنی آتی ہے، گریجول اندھیرا آتا ہے، یہ صرف اس ہوا کی وجہ سے ہے جو زمین کے اوپر ایک 50 میل کا خول ہے، یہ تو خیر سائنٹیفک توجہ، اس میں پھر یہ رنگوں کی وجہ بھی وہ سورج کی دھوپ وغیرہ کے اثرات کے ماتحت ہوتی ہے، بہرحال شام کی سرخی، اور واللیل وما وسق، اور قسم رات کی، اور جو کچھ اس نے اکٹھا کیا، واللیل، ایک تو لیل کے رسم کی بات ہوئی کہ لام جہاں دو نہیں لکھے جاتے، یہ پہلے بیان کر چکے ہیں، اور یہاں واللیل، واو کو الگ قسمیہ مانے تو بھی ہو سکتا ہے، قسم ہے رات کی، اور چاہے تو فلا اقسم بالشفق واللیل، اور نہیں کھاتا میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، واو عطفہ سمجھے تو پھر پچھلی بے پر مل گیا، معنی میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، وما واسقا، واسقا یاسقو، کہ میں نے ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ٹو کلیکٹ سم تھنگ، واسقا، شاید اسی لیے ایک پیمانہ ہوتا تھا گندم اور کھجوریں تولنے کا، اسے وسق کہتے تھے، جمع اوسق آتی ہے، مدینہ میں تھا اور حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے، 5 وسق گندم اور یہ وہ، تو شاید وہ بہت سی چیز کو اکٹھا کر لیتا تھا، بڑا پیمانہ ہوتا تھا، جیسے من یا 2 من چیز اکٹھی تول کے دے، تو واسقا یاسقو، اکٹھا کرنا، اور قسم ہے رات کی، وما واسقا، اور جو کچھ اس نے رات میں اکٹھا کیا، اصل ہے وما واسقا ہو، ماں کی ضمیر عائد معذوف ہے، ماں مفعول ہے نا، رات کی اور اس چیز کی جو اس رات نے اکٹھی کر لی، اس سے اندھیرا مراد، یا بہت زیادہ اندھیرا ہونا یہ مراد ہو، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم، یہ بھی واو یا عطفہ مانے یا قسمی یا واو مانے، بات ایک ہی ہے، اور چاند کی بھی قسم، عزت تسکا، جب کہ وہ جمع ہو جائے، وسکا فتسکا، اتسکا کون سا باب ہے، باب افتعال، یہ پڑھا ہے آپ نے، کہ مثال واوی میں باب استعال میں واوتے میں بدل جاتی ہے. تو اتسق یتسق اتساقا اکٹھا ہو جانا جمع ہو جانا. رات کی قسم جو کچھ اس نے اکٹھا کیا, چاند کی قسم اذا جب کہ وہ اکٹھا ہو گیا جمع ہو گیا, لفظی ترجمہ یہ ہے. پھر جمع ہو گیا کا معنی جب کہ وہ کامل ہو گیا, اس کی ساری روشنی اور اس کی شیپ ساری اکٹھی ہو گئی, اور اس سے مراد ہے جب وہ بدر کامل بن گیا. لفظی معنی ہے اکٹھا ہو گیا جمع ہو گیا, لیکن جمع ہو گیا چاند کیا جمع ہو گیا, یعنی اس کی روشنی وغیرہ اکٹھی ہو گئی اور وہ مکمل ہو گیا, کامل ہو گیا کا معنی اس وجہ سے اصل معنی جمع ہو گیا. کیا کیا انہوں نے ترجمہ
پورا ہو جائے,
پورا ہو جائے. اتسقا کا معنی پورا ہونا نہیں ہے, اصل معنی جمع ہونا ہے مکمل. یہ ترجمہ بھی اس لیے کرنا پڑا ہے, پورا بھرے, بھرنا میں وہ مفہوم جمع ہونے والا لائے ہے.
جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے,
یہ بھی اس طرح, یہ جو انہوں نے کہا نا پورا بھرے, وہ بھرے میں جمع ہونے والی سینس آ گئی ہے کچھ نہ کچھ, کہ اصل میں تھی نا اکٹھے ہونے اور جمع ہونے والی بات. جب پیچھے آوے کا تو نہیں ترجمہ, اتنا سا کا یہ کون سا ہے پتہ نہیں ہے. جب اوج کمال کامل ہوتا ہے, وہ اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں نا ذرا, نہیں وہ پینریس کی کتاب, اب دیکھیں نا کتاب میں یہ وسقا میں اس نے لکھا ہوگا, وسقا عربی میں واو ہے کے بعد آتی ہے, تو کاغذ اس کا ایسا ہے کہ میرا اس کو ہاتھ لگانے کو بھی جی نہیں چاہتا. وسقا اب یہ اس نے جہاں جہاں وہ استعمال ہوا ہے, وسقا یہ وسقا یاسقو ٹو گیدر ٹوگیدر, ٹو گیدر ٹوگیدر کس چیز کو اکٹھا کرنا, ان ون ہرڈ کسی ریوڑ میں مثلا بہت سی بھیڑوں کو جمع کر لینا, ان مینوں میں بنیادی ہے. اتسقا آٹھواں ورب, یہ جو ہے نا بابوں کے نام مستشرقین اس طرح دیتے ہیں آٹھواں نواں دسواں, ٹو بی کمپلیٹ آر ان پرفیکٹ آرڈر ایز دا مون ایٹ دی فل, یہی کیا مکمل ہونا, لیکن اصل میں نے اس کا ہے جمع ہو جانا بھر جانا, پھر اس سے کامل ہونے کا معنی لیا گیا اصل میں. لترکبن طبقا عن طبق, تم ضرور سوار ہو گے, رکب یرکب سوار ہونا, لترکبن لترکبن یا تو لترکبن نہیں ہے کہ سوار کیے جاؤ گے, تم سوار ہو گے نون ثقیلہ ہے, لترکبن اور جمع میں آئے گا لترکبن, تم سوار ہو گے لازمن طبقن ان طبق, ایک طبق پر, پہلا طبقن تو بنتا ہے یا حال بنا لے طبق ہوتے ہوئے, ان طبق ان طبق سے, اور یا طبقن مفعول بھی ہو سکتا ہے, تم سوار ہوگے ایک طبقے کر, طبق کا معنی تا کے بھی ہے. آج کل یہ جو مکانوں کی سٹوریاں ہوتی ہیں پہلی منزل دوسری منزل, اس کے لیے بھی طبق کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, تو تا کر لے طبق کا ترجمہ اردو میں استعمال تو ہوتا ہے, کہتے ہیں جی چودہ طبق روشن ہو گئے, اس طرح بھی تو استعمال ہوتا ہے نا, زمین آسمان کے چودہ پردے ہیں جی, درجہ اور طبق. اصل طبق ایک ڈھانپنے والی چیز, جیسے وہ کسی کا ڈھکنا برتن وغیرہ کا ہو, اس معنی میں تو درجہ کا معنی ہو سکتا ہے. طبقہ اسی سے نکلا ہے نا لفظ, طبقہ بمعنی درجہ سیڑھی کا نہیں بلکہ آدمیوں کے طبقے, کہ ایک نیچے کا طبقہ ایک اوپر کا طبقہ ایک اوپر کا طبقہ, طبقاتی کشمکش تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے, تو گویا کہ درجے ہی کے ہوتے ہیں, وہاں سوشل اور اکنامک درجے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے طبقہ. منزل سے اوپر کی منزل, طبق وہ منزل جو ہے نا مکان کی منزل, سٹوری جسے کہتے ہیں, چونکہ اسے بھی عربی میں طبق کہتے ہیں, انہوں نے اس طرح ترجمہ کر لیا ہے, ایک منزل پہ چڑھو گے,
چڑھتے
جانا ہے. یعنی اصل تو ہے لام تاکید اور نون ثقیلہ, تم ضرور ہی چڑھو گے. اصل معنی تو یہ ہے چڑھتے جانا ہے تم کو,
چڑھنا ہے کھنڈ پر کھنڈ,
کھنڈ پر کھنڈ. یہ بالکل پرانا لفظ ہوگا جی, یہ
تو
درجے پر درجہ, ٹھیک ہے. ہاں
تم کو ضرور درجہ پر درجہ, ایک
درجہ ہی ترجمہ کیا ہے, اور
گزرتے چلے
جانا ہے. یعنی تم لفظی ترجمہ ہے, تم سوار ہو گے ایک درجے پر, پھر ان تباکن, جو ان کا معنی ہے جو دوسرے کے مقابلے پہ درجہ ہوگا, تبکن ان تبکن, درجے پر درجے سے درجہ, درجے سے دور درجہ, ان کے معنی دور ہونا ہوتے ہیں, تو ایک درجے سے دور آگے پھر اس سے آگے, تو تبکن فتبکن, اس ان معنوں میں تبکن ان تبکن لیا گیا ہے. باقی اس سے مراد کیا ہے, کون سی حالت ہے, کس طبقے سے کسی نے لیا مراد, یہ اس سے مراد ہے وہ معاشی اور اس قسم کے جو انقلابات ہوئے ہیں کہ ان درجوں میں سے گزرتے ہیں, یا یہ کہ انسان بچپن سے جو بڑھاپے تک جو ہے یہ بھی طبقہ ان طبق اس میں سے گزر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. تفسیر میں پھر اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں, تو انہوں نے منزل بہ منزل کیا ہے. اچھا حال کر لیا ہے طبقن, ایک حال ایک درجہ. ہاں حال زیادہ تر لوگوں نے اس کا درجہ ہی کیا ہوگا, اردو میں آپ طبقہ کے معنی جانتے ہیں, تو اس لیے سبع سماوات طباقا قرآن کریم میں آیا ہے, سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر نیچے. طبق کا معنی ہوتے جو کسی کے اوپر ہو, اس طرح سے منزل کا معنی, درجے کا معنی, طبقے کا معنی. تم کئی طبقوں سے گزرو گے, کئی منزلوں سے گزرو گے, اور منزلوں سے مراد کون سی ہے, کیا فزیکل یہ بدن کی ہے یا کوئی اور ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یا تفسیر والوں نے اس پہ کچھ لکھا ہے. چلیے اعلیٰ پر, اس سے مراد یہ جو اعلیٰ رتبہ ترجمہ کیا ہے نا, اس کا معنی پیدا ہوتا ہے راکبہ سے, راکبہ کے معنی سوار ہونا, اوپر جانا. تو اس لیے انہوں نے گزرو گے اونچے جاتے ہوئے, یہ راکبہ یا رکابو سے یہ سینس نکال لی ہے, کیونکہ اس کے معنی ہی ہوتے ہیں کسی چیز پر سوار ہونا, یعنی اونچا چلا جانا. فما لہم لا یؤمنون, پس ان لوگوں کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. یہ تو آسان سا جملہ ہے, ما استفامیہ ہے, ما لہم کیا ہوا ان کو, لفظی ترجمہ ان کے لیے کیا ہے, اور یہ پہلے ما لیا ما لی ما لنا پڑھ چکے آپ, ہم کو کیا ہوا ہے, فما لہم ان کو کیا ہوا ہے, لا یؤمنون کے ایمان نہیں لاتے, ان کی عقل وغیرہ پہ تنقید ہے ایک طرح سے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ, اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن, اِذَا جب, قُرِئَ قَرَأَ يَقْرَأُ پڑھنا, قُرِئَ فعل مجہول ہے, قُرِئَ عَلَيْهِمْ ان پر پڑھا جاتا ہے, یعنی ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے, نائب فاعل ہے القرآنُ.